الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی کامل مؤمن نہیں ہو سکتا، حتی یحب لأخیہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، ما یحب لنفسہ، وہ چیز جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. روزے بھی رکھتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، حج بھی کر چکا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاش بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی خوب کرتا ہے، جماعت میں بھی نکلتا ہے، خانقاہ میں بھی جاتا ہے، نفل حج نفل عمرے بھی کرتا ہے، یتیموں کی پرورش کرتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا ہے، مساجد مدارس کی تعمیر میں امداد کرتا ہے، ساری نیکیاں ہیں اس کی زندگی میں. لیکن وہ اپنے بھائی کے لیے اپنی پسندیدہ چیز کو پسند نہیں کرتا، بس یہ ایک کمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: سب کچھ ہونے کے باوجود یہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی بھی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بخاری شریف میں موجود ہے، راوی اس کے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ بڑی محتم بشان روایت ہے. ہمارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اس حدیث کا ان پانچ حدیثوں میں شمار کیا ہے، جن پانچ حدیثوں پر اگر کوئی عمل کر لے گا تو اس کی زندگی میں پورا دین آ سکتا ہے. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں، ان میں سے ایک معجزہ ہے جوامع الکلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر چھ چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر صرف چھ چیزوں میں فضیلت حاصل ہے، یہ اس موقع پر آپ نے چھ باتیں ارشاد فرمائی کہ ان چھ باتوں میں مجھے دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت دی گئی ہے. ان کے علاوہ اور بھی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر بیان فرمایا، مگر اس موقع پر چھ چیزیں ارشاد فرمائی. ان میں سے ایک چیز ہے اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے. جوامع الکلم یعنی میں جب گفتگو کرتا ہوں تو میری گفتگو کے الفاظ مختصر ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، لیکن ان کم اور مختصر الفاظ جملوں پر اگر کوئی غور کرے تو وہ اس میں سمندر کو پائے گا. اردو میں ہم کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، کوزہ چھوٹا سا پیالہ، چھوٹا سا کپ، چھوٹا سا مٹکا، اس میں پورے سمندر کو بند کر دیا. تو ابھی تو نظر آ رہا ہے کہ بہت چھوٹا سا پیالہ ہے، چھوٹا سا مٹکا ہے، چھوٹا سا کپ ہے، لیکن اس میں سے جب آپ پانی نکالنا شروع کریں گے تو وہ سمندر بن جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی شانہ نے ایک معجزہ یہ عنایت فرمایا تھا کہ آپ کچھ ارشاد فرماتے تھے تو بظاہر کوئی خاص اہم بات معلوم نہیں ہوتی تھی، مگر جب اس میں غور کرنے والے غور کرتے تھے تو علوم نکلتے ہی چلے جاتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ یہ بھی ہے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ دل لگی کیا کرتے تھے، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ چھوٹے بھائی تھے، ان کے پاس ایک پرندہ تھا بلبل جیسا، جسے عربی زبان میں نوغیر کہتے ہیں، نوغیر. یہ پرندہ انتقال کر گیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی جو ہیں بہت مغموم ہو گئے، چھوٹے سے تھے، اس پرندے سے کھیلا کرتے تھے، اس پرندے کا انتقال ہو گیا تو غم طاری ہوا دل پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی کو غم زدہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل لگی میں کہا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، دل لگی، یا ابا عمیر ما فعل النغیر،
تو یہ ما فعلن نغیر کا معنی یہ ہے کہ وہ جو نغیر پرندہ تھا اس کا کیا ہوا, وہ کہاں چلا گیا, کیا ہوا اس کا. مگر اس سے پہلے جو جملہ ارشاد فرمایا, یا ابا عمیر, اے عمیر کے ابو, اے عمیر کے والد, یا ابا عمیر, بچہ چھوٹا ہے شادی شدہ بھی نہیں, یا ابا عمیر ما فعل النغیر, دل لگی کر رہے ہیں بچے کے ساتھ. حضرت انس رضی اللہ عنہ اس دل لگی کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالی شانہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو دیکھا, ایک ایک بات کو سنا اور محفوظ کر کے آگے امت تک پہنچایا. عشق تھا, محبت تھی, جو دیکھتے تھے جو سنتے تھے اسے آگے پہنچاتے تھے, جو سنتے تھے جو دیکھتے تھے اسے آگے پہنچاتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ بات آگے پہنچا دی, یا ابا عمیر, اے عمیر کے باپ, ما فعل النغیر, نغیر پرندے کا کیا ہوا. اب مجھے اور آپ کو اس میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کسی نے کوئی فتویٰ یا مسئلہ نہیں پوچھا تھا. جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی اس وقت آپ منبر نبوی پر نہیں بیٹھے ہوئے تھے, کوئی تقریر نہیں کر رہے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے, چھوٹے سے بچے کو مغموم پایا, اسے خوش کرنے کے لیے, اس کی دل لگی کے لیے ارشاد فرما دیا, یا ابا عمیر ما فعل النغیر. بعد کے علماء نے اس حدیث سے 30 سے زیادہ مسائل کا استخراج کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے ساتھ مزاح کرنا اور مذاق کرنا اپنے اندر اتنے علوم کو لیے ہوئے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیریس موڈ میں جب منبر نبوی پر بیٹھ کر کوئی بات ارشاد فرماتے ہوں گے اس میں کتنے علوم ہوں گے. بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ 8-10-12 لائن کی حدیثیں, 8-10-12 لائن کی حدیث, مگر علماء نے جب اس میں سے مسائل کو نکالنا شروع کیا تو 1000 سے زائد مسائل نکلے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حدیثوں سے اور قرآن کی آیات سے مسائل کو نکالنا یہ بھی ایک مہارت ہے جو اللہ تعالی شانہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں. اس لیے قرآن مجید کا ترجمہ لے کر بیٹھ گئے, احادیث شریفہ کا ترجمہ لے کر بیٹھ گئے اور قرآن کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, احادیث شریفہ کے مطالب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے, اس کے لیے خاص مہارت چاہیے. اللہ تعالی شانہ لوگوں کا انتخاب فرماتے ہیں اس کام کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معجزہ دیا گیا تھا جوامع الکلم کا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کم تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے مختصر ہوتے تھے مگر وہ علوم سے بھرے ہوئے ہوتے تھے. یہ ارشاد بھی آپ دیکھیے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. حضرات علماء کرام نے اس پر غور کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں, کامل مومن بننے کے لیے ہمیں کیا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام اگر تم کرو گے تو کامل مومن بنو گے اور جب تک یہ کام نہیں کرو گے اس وقت تک تم کامل مومن نہیں بنو گے. یہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں متوجہ کر رہے ہیں؟ تو ایک مطلب حضرات محدثین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اسی برتاؤ کو پسند نہ کرے جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. قاری صاحب سے میری ملاقات ہو تو میں دل میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مسکرا کر مجھے ملے. تو اپنے لیے میں یہ چاہت رکھتا ہوں کہ مجھے قاری صاحب ملے تو مسکرا کر ملے, مولانا مجھے ملے تو مسکرا کر ملے, مفتی صاحب ملے تو مسکرا کر ملے. تو اپنے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی بھی ملے تو مسکرا کر ملے. تو میں اب اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسروں کے لیے بھی یہ بات پسند نہ کروں کہ میں ان سے جب ملوں تو مسکرا کر ملوں, میری غلطی ہو جائے اور مولانا ہاشم صاحب سب کے سامنے مجھے کہے کہ یہ غلطی ہے تو میں پسند نہ کروں. میرا دل اندر سے یہ چاہے کہ مولانا کو سب کے سامنے میری غلطی کی نشاندہی نہیں کرنی چاہیے تھی, مجھے تنہائی میں کہنا چاہیے تھا. امیر صاحب مجھے دو آدمیوں کے سامنے کوئی بات کہے تو اندر سے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ امیر صاحب یہ بات مجھے تنہائی میں بھی تو کہہ سکتے تھے, کیوں مجھے سب کے سامنے کہا. مفتی صاحب اگر مجھے کسی بات کی طرف پانچ آدمیوں کے سامنے متوجہ کرے تو میرا دل اندر سے یہ چاہتا ہے کہ مفتی صاحب اگر مجھ سے تنہائی میں بات کرتے تو کتنا اچھا ہوتا. تو اپنے لیے میں یہ برتاؤ پسند کرتا ہوں کہ اگر میرے اندر کسی کو کوئی عیب نظر آئے تو وہ مجھے سب کے سامنے نہ کہے بلکہ تنہائی میں کہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر نہ کہے بلکہ پیار محبت سے کہے. تو دوسروں کی غلطی نظر آئے تو جب تک میں بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ نہیں کروں گا جو معاملہ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں, اس وقت تک میں کامل مومن نہیں ہو سکتا. میں سلیمان بھائی کے یہاں چلا گیا اور اب میری چاہت یہ کہ میں جب دروازہ کھٹکھٹاؤں تو سلیمان بھائی مجھے یہ کہے کہ اندر تشریف لائیے, آئیے آئیے تشریف لائیے, چائے پی کر جائیے. مولانا کے یہاں جاؤں تو میری چاہت یہ ہے کہ مجھے اندر بلایا جائے, اکرام کیا جائے میرا. یہ نہیں کہ بھائی اتنی شرافت تو ہونی چاہیے لوگوں میں کہ جب کوئی دروازے پر دستک دے تو کہے کہ اندر تشریف لائیے. گرمی ہے, سردی ہے, بارش ہو رہی ہے, تو میں اگر اپنے لیے یہ چاہتا ہوں کہ میں کسی کے گھر جاؤں تو وہ مجھے اندر بلائے, بٹھائے, چائے کا پوچھے اور پھر مجھ سے کہے کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں, دروازے پر ہی مجھ سے نہ پوچھے. میں اگر اپنے لیے یہ چاہتا ہوں تو پھر میرے گھر پر کوئی آئے تو میں جب تک اس کے ساتھ ویسا برتاؤ نہ کروں اس وقت تک میں کامل مومن نہیں ہو سکتا. مجھے پیسے کی ضرورت پڑ جائے اور میں ہمارے پھوپھیزاد بھائی کے پاس جاؤں اور میں چاہوں کہ پھوپھیزاد بھائی ہے تو مجھے مدد کرنی چاہیے, ماموزاد بھائی کے پاس چلا جاؤں اور میں سمجھوں کہ ماموزاد بھائی ہے تو میری مدد کرنی چاہیے, چچا زاد بھائی ہے تو مدد کرنی چاہیے, بہت پرانے یار ہیں قاری صاحب میرے تو میں ان سے قرض مانگوں تو مجھے دینا چاہیے. تو میں دوسروں سے اگر یہ امید رکھتا ہوں کہ میری ضرورت کے موقع پر وہ حضرات میرا تعاون کرے تو میرے پاس اگر پیسے ہوں اور میرے یاروں میں سے میرے پھوپھیزاد بھائی, چچازاد بھائی, ماموزاد بھائی, تعلق رکھنے والے اگر میرے پاس آئے اور مجھ سے کہے کہ گھر خریدنے جا رہا ہوں, $5,000 کی کمی ہے, اگر آپ مجھے ایک سال کے لیے قرض دے دیں, تو میں اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں $5,000 نکال کر انہیں قرض کے طور پر نہ دے دوں. اب یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں, بہت ہی اہم پیغام ہے یہ کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں تو بہت ساری چاہتیں رکھتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کریں, لوگ میرے ساتھ ایسا معاملہ کریں, لیکن ہم دوسروں سے جو چاہت رکھتے ہیں کیا ہمارا برتاؤ بھی ان کے ساتھ ویسا ہی ہے؟ ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری بیمار کرسی کے لیے آئے، ہم پر کوئی غم ٹوٹ پڑے تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں تعزیت کریں، ہماری ہمیں تسلی دیں، لوگ فوراً ہمارے گھر آ جائیں. ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں آیا، اور یقیناً یہ کمی ہے اور کمزوری ہے. جانا چاہیے، عیادت کرنی چاہیے، تعزیت کرنی چاہیے، غمخاری کا معاملہ کرنا چاہیے، ہمدردی کا برتاؤ کرنا چاہیے. مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، المسلم و اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یقیناً ایسا کرنا چاہیے. لیکن کیا میری جو چاہت ہے کہ میرے ساتھ لوگ ایسا برتاؤ کریں تو میرا معاملہ بھی دوسروں کے ساتھ ایسا ہی ہے؟ ہمارے یہاں انڈیا میں کہتے ہیں کہ یہاں تو لام زیر لے ہی ہے، دال زیر دے کا تو نام ہی نہیں. انڈیا میں دیہاتوں میں کہتے ہیں لام زیر لے ہی ہے، یہاں تو دال زیر دے کا تو نام ہی نہیں. ہمیں ہمارا اپنا حق نظر آتا ہے، دوسروں کے حقوق نظر نہیں آتے. ہمارے حقوق میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے فوراً ہمیں نظر آ جاتا ہے، مگر دوسروں کے حقوق میں ہماری طرف سے جو کوتاہی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. ہم حقوق مانگنے والے ہو گئے، حقوق مانگ لینے والے ہو گئے، لینے والے، دینے والے نہیں. کہ ہم کسی کا حق ادا کریں نہ کریں، ان کو ہمارا حق ادا کرنا چاہیے. اور ہمارے اسلاف، پرانے لوگ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کا مزاج یہ تھا کہ کوئی ہمارا حق ادا کرے نہ کرے، ہمیں دوسروں کا حق ادا کرنا چاہیے. تو ایک بات تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے وہی برتاؤ پسند نہ کرے جس برتاؤ کو اپنے لیے پسند کرتا ہے. جیسا معاملہ آپ دوسروں سے اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ویسا ہی معاملہ آپ کو دوسروں کے ساتھ کرنا چاہیے، چاہے وہ آپ کے ساتھ وہ معاملہ کرے نہ کرے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جب میں قاری صاحب سے یہ چاہت رکھتا ہوں کہ ان کو میرے ساتھ اس طرح برتاؤ کرنا چاہیے، چاہیے ویسا برتاؤ کرے نہ کرے، مجھے ان کے ساتھ وہی برتاؤ کرنا چاہیے. اس لیے کہ میرے دل میں جب یہ خیال آیا کہ قاری صاحب کو ایسا برتاؤ کرنا چاہیے مجھ سے، اس کا مطلب یہ کہ میں خود اس کا قائل ہوں کہ برتاؤ تو ایسا ہونا چاہیے، تو مجھے تو کم سے کم ان کے ساتھ یہ ایسا برتاؤ کرنا چاہیے چاہے وہ کرے نہ کرے. اللہ تعالی شانہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک معنی یہ ہو گیا. دوسرا معنی، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مشورہ پوچھنے والے کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ایک شخص مشورہ لینے کے لیے آیا، مشورہ، بیٹی جوان ہو گئی ہے، اور ابراہیم بھائی، اسماعیل بھائی کے یہاں سے پیغام آیا ہے، کیا رائے ہے آپ کی؟ مشورہ، کیا رائے ہے آپ کی؟ اب دل میں خیال آیا کہ بہت اچھا رشتہ ہے، میرا بیٹا اگر ہوتا، میری بیٹی اگر ہوتی، تو ابراہیم بھائی، اسماعیل بھائی کے یہاں سے جو پیغام آیا ہے فوراً بیاہ دیتا، اس سے اچھا لڑکا نہیں ملے گا. تو دیکھو اپنے لیے کیا پسند کر رہے ہیں، اپنے لیے اسماعیل بھائی یا ابراہیم بھائی کے بیٹے کو داماد بنانا پسند کر رہے ہیں اپنے لیے. تو جو مشورہ لینے کے لیے آیا ہے اسے بھی وہ مشورہ دے دو. یہ جو آپ کو دل میں خیال آ رہا ہے کہ رشتہ اچھا ہے تو بتا دو، اگر آپ نے جو آپ کے دل میں خیال آ رہا تھا اس کے خلاف مشورہ دیا تو آپ کامل مومن نہیں. اس لیے کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ گناہ کا کام آپ کر رہے ہیں. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ مانگا جاتا ہے وہ صاحب امانت ہے، یعنی وہ شخص ہے جس کے پاس امانت میں کوئی چیز رکھی گئی ہے. میں مفتی صاحب کے پاس $500 بطور امانت کے رکھوں اور دو مہینے کے بعد جا کر کے کہوں کہ مفتی صاحب میرے $500 آپ دے دیجئے، یہ میرے ہیں میرے، اگر مفتی صاحب انکار کرتے ہیں کہ نہیں دوں گا، 500 نہیں 400 دوں گا، یعنی 500 کی جگہ پر 400، جو چیز دی تھی وہ نہیں، 500 کی جگہ پر 200، جو دیا تھا وہ نہیں دوں گا، تو پوری بستی یہ کہے گی کہ خیانت کر رہے ہیں. تو اسی طرح اگر ایک شخص آ کر کے مشورہ پوچھتا ہے کہ میں فنا اپارٹمنٹ $50,000 میں خریدنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلے ہم نے کبھی کوئی پراپرٹی خریدی نہیں ہے، ہمیں اس میں تجربہ نہیں ہے، اور آپ پہلے کئی اپارٹمنٹ خرید چکے ہیں، تو آپ کے میرے سوال پوچھنے پر آپ کے دل میں جو خیال آ رہا ہے کہ یہ بہت اچھا سودا ہے، یا یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ جو خیال آ رہا ہے یہ میری امانت ہے، یہ آپ کی نہیں، یہ میری امانت ہے جو آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، اور میں آپ کو پوچھ رہا ہوں، آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے، تو جو خیال آ رہا ہے وہی خیال مجھے پہنچانا آپ کے لیے ضروری ہے. اگر اس کے خلاف آپ کوئی جواب دیں گے تو آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں. اب آج کل ہوتا کیا ہے، مشورہ دے دیتے ہیں ہاں یا نہ کہہ کر، اور وہ بیچارہ اٹھ کر جاتا ہے تو وہیں پر مشورہ دینے والا کہتا ہے کیا بھروائی جوانوں. اس سے کہ اس بیچارے کے پاس وہ علم نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. یہ پراپرٹی آپ بھی دیکھ کر آئے ہیں 50,000 والی، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر کوئی سٹرکچر میں فولڈ ہے، اس کا سٹرکچر خراب ہے، اور $20,000 بھی نہیں دینے چاہیے اس کے لیے، تو اسے بتا دیجئے. آپ اسے بتا دیجئے، آپ کہہ دیں کہ بہت اچھی پراپرٹی ہے، ضرور خرید لیجئے. یا اس کے برعکس کہ بہت اچھی پراپرٹی ہے 50,000 میں، مگر آپ کی نیت بدل گئی، چونکہ آپ اس میں ماہر ہیں، خریدنا ہی مت، یہ پراپرٹی تو میں دیکھ کے آیا ہوں، خریدنا ہی مت، یہ پراپرٹی تو میں دیکھ کے آیا ہوں، بہت تجربہ ہے مجھے. اب یہ بیچارہ ہٹ گیا تو بیچ میں کسی اور کو رکھا آپ نے کہ تو خرید لے. ابھی ہوتا ہے ایسا، بہت جگہوں پر ہوتا ہے. ہم نے ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی وفات کے بعد 1991 میں جب اسلامک دعوی اکیڈمی کی بنیاد ڈالی، تو پہلے دین کا کوئی کام ایسا کیا نہیں تھا اپنا ادارہ، تو اپنے گھر سے شروع کیا، اور کچھ مہینے گزرنے کے بعد جگہ تلاش کرتے کرتے ایک 3 bedroom کی جگہ جس روڈ پہ ہمارے والد صاحب رہتے تھے اسی روڈ پر مل گئی. ہم نے سودا کر لیا ایک غیر مسلم کے ساتھ، غیر مسلم ہندو کے ساتھ ہم نے سودا کیا، بہت پرانے خیال کا آدمی. غیر مسلموں میں بھی کچھ خاندانی روایات ہوتی ہیں جو بہت اچھی ہوتی ہیں، ان کی تربیت ان کے ماں باپ نے کی ہوئی ہوتی ہے پرانے اصولوں پر. تو بیٹے بھی اس کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بڑے میاں بھی تھے، اور ہم کہہ رہے تھے کہ اتنے میں دے دو، وہ کہہ رہے تھے نہیں اتنے میں، ہم کہہ رہے تھے اتنے میں دے دو، وہ کہہ رہے تھے اتنے میں. ہم 55 کا تقاضا کر رہے تھے، وہ 65 کا، پر ہمارے ذہن میں ایسا تھا کہ بیچ میں 60 پر اگر نمٹ جاوے تو بہت اچھا سودا ہوگا. تو بچے ہی بات کر رہے تھے، وہ بڑے میاں تو بیمار چل رہے تھے، انہوں نے گھڑی کی طرف دیکھا اور میری طرف متوجہ ہو کر کہا کہ مولانا صاحب 1 بجے ہمارا کھانے کا ٹائم ہے، 3 منٹ رہ گئی ہے، اب میں آپ کو فائنل آفر اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، 1 بجے سے پہلے پہلے فیصلہ کر کے ہمیں ہاں یا نہ کہہ دیجیے. اور اللہ تعالی شانہ نے فضل فرمایا، اس نے کہا کہ 55 بھی رہنے دو، 65 بھی رہنے دو، 57 میں لے لو. ہم تو 60 کا سوچ رہے تھے، ایک دم 57 پر وہ آ گیا۔ تو اس کے جو بیٹے بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ باپو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے اپنے بیٹوں کی طرف متوجہ ہو کر ذرا ڈانٹ کر کہا کہ خاموش، زبان سے ایک مرتبہ ایک بات نکل جاتی ہے اس پہ قائم رہنا ضروری ہوتا ہے معاملات میں، نکل گئی بات۔ اور مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھو زبان کا میں پکا ہوں مگر اب تم پھر مت جانا۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ہمارا مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ بات پکی ہو گئی 57,000 میں۔ ایک ہفتے کے بعد جب بات دھیرے دھیرے باہر مسلمانوں میں ہماری بستی میں پھیلی کہ اسلامک دعوی اکیڈمی کے لیے انہوں نے 57,000 میں جگہ خریدی ہے، تو میرے پیچھے نماز پڑھنے والے مسلی میرے پاس آئے، چاہنے والے، میرے پیچھے نماز پڑھنے والے، میرے اپنے مسلی، اپنی مسجد کے، ہمارے اپنے گجراتی۔ اور مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب ایسا سنا ہے کہ آپ نے اس جگہ کا سودا کر لیا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں۔ دیکھو تو غیر مسلم ہے، آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ دیکھو وہ پراپرٹی تو میں دیکھ کے آیا ہوں، وہ پراپرٹی تو میں دیکھ کے آیا ہوں، اس میں تو اسٹرکچر کا فولٹ ہے۔ وہ تو اگر 40 میں بھی مل جائے تو مہنگی ہے، کہاں تم نے 57,000 میں دے دی؟ اب اسی بستی میں میں بھی رہتا ہوں، اسی بستی میں وہ غیر مسلم بھی رہتا ہے، اسی بستی میں وہ صاحب بھی رہتے ہیں، تو تینوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اب ہم فکر میں پڑ گئے، اس لیے کہ تجربہ بالکل نہیں تھا۔ مگر اللہ تعالی شانہ دین کے کام میں نصرت فرما رہے تھے، تو جب ہم اس کو ملنے کے لیے پھر 2-3 دن کے بعد گئے تو وہ مجھے کہنے لگا، وہ غیر مسلم، نام لے کر اس کا، اس مسلی کا، کہ وہ میرے پاس آیا تھا اور مجھے 65,000 کا آفر دے کر گیا تھا، اپنے لیے نہیں خرید رہا تھا میں۔ پوری بستی کو معلوم تھا کہ دین کے کام کے لیے 57,000 میں یہ جگہ خریدی گئی ہے، وہ مجھے سمجھانے کے لیے آئے۔ ہمارے بڑے بھائی احمد علی بھی میرے پاس تھے کہ آپ لوگوں نے اس قسم کے سودے کیے نہیں ہیں، چندے سے ایسی جگہ خرید رہے ہو، پہلا تجربہ ہے تمہارا، لوگوں میں بدنامی ہو جائے گی تو آگے دن کا تم کام نہیں کر سکو گے، لوگوں کو اعتماد اٹھ جائے گا تم پر سے۔ یہ تو 40,000 میں بھی اگر ملے تو مہنگی ہے، اس میں تو اسٹرکچر ہی کا فولٹ ہے۔ تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے، اور وہاں جا کر 65,000 کا آفر کیا اس نے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو یہ کہا کہ مولوی صاحب میرے پاس آئے تھے تو میں نے مولوی صاحب کو یہ کہا تھا کہ اس زبان سے جو بات نکل گئی ہے سے میں پھروں گا نہیں، مگر تم بھی مت پھرنا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی مشورہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہاں اگر ایسی کوئی بات ہے جس میں شک شبہ والی بات ہے مگر آپ پڑھنا نہیں چاہتے، تو ہاں کہہ کر اسے روانہ مت کرو، ہاں کہہ کر روانہ ایسا کرو کہ بھائی اس سلسلے میں میں مشورہ دینا نہیں چاہتا، صاف کہہ دو اس کو، صاف کہہ دو۔ ابراہیم بھائی کی، اسماعیل بھائی کی بیٹی کے ساتھ پیغام کے لیے کوئی مشورہ پوچھے اور آپ کو اطمینان نہیں ہے کہ لڑکی غلط ہے مگر آپ ڈرتے ہیں کہ میں اگر ان کو کہنے جاؤں گا، یہ ابراہیم بھائی کو کہہ دیں گے، اسماعیل بھائی کو کہہ دیں گے کہ میں مولوی صاحب کو پوچھنے کے لیے گیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی لڑکی بدچلن ہے، تو میں بھائی کیوں لڑائی کروں؟ تو ان کو کہہ دیا کہ ہاں بہت اچھا رشتہ ہے، ویسے تو کوئی ایسی نہیں، کہہ دو کہ بھائی اس سلسلے میں میں مشورہ دینا نہیں چاہتا، آپ کسی اور سے پوچھ لیجیے۔ لیکن ہاں ہاں کہہ کر کسی کو دھوکہ مت دو۔ اور مشورہ لینے والوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ جب آپ کسی سے مشورہ لیں، کسی سے مشورہ لیں تو یہ جو مشورہ دے رہا ہے یہ آپ کے لیے بھی امانت ہے کہ کسی کو آپ زندگی بھر یہ نہ کہیں کہ فلاں نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا۔ آج کل جو ہمیں صحیح مشورے نہیں ملتے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ برا ہوتا ہے، وہ دھوکے باز ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے اچھا آدمی مگر اسے ہم سے ڈر لگتا ہے کہ اسے اگر میں سچی بات کہنے جاؤں گا تو یہ وہاں کہہ دے گا۔ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اسی مشورے کو پسند نہ کرے جسے اپنے لیے پسند کرتا ہے. تیسرا مطلب, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی نعمت پسند نہ کرے جسے اپنے لیے کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کسی مسلمان بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر دل میں جلن پیدا نہ کرے. میرے پاس مرسیڈیز گاڑی نہیں ہے مگر میں پسند کرتا ہوں کہ میرے پاس بھی مرسیڈیز گاڑی ہوتی تو اچھا ہوتا, لیکن نہیں ہے, وسیلہ نہیں ہے, اور جیسی میری نوکری ہے اور جیسی میری آمدنی ہے ایسا نظر بھی نہیں آ رہا ہے کہ 25-30 سال کے اندر بھی ہمارے گھر میں کوئی مرسیڈیز آئے گی. تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں زندگی بھر ہم تو مرسیڈیز گاڑی کے مالک نہیں ہو سکیں گے, لیکن اپنے لیے پسند کرتے ہیں مرسیڈیز, اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تو اب یہ مرسیڈیز گاڑی اگر مفتی صاحب کے پاس دیکھی تو کامل مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح مرسیڈیز کو اپنے لیے پسند کرتے تھے ان کے پاس بھی مرسیڈیز کو دیکھ کر دل میں خوشی ہونی چاہیے کہ میرے پاس تو نہیں ہے مگر کم سے کم میرے بھائی کے پاس تو ہے نا. ہمیں میرے بھائیوں ہماری نمازوں پہ ناز ہے, ہمارے چلے اور 4 مہینے پر ناز ہے, عمرے پہ ناز ہے, حج پہ ناز ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ ناز ہے, اعتکاف میں بیٹھنے پہ ناز ہے, ذکر و شغل پہ ناز ہے, مشائخ سے تعلق پر ناز ہے. اس صرف ایک حدیث کی روشنی میں ہم ذرا اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں. مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے, محبت کا جنوں باقی نہیں ہے, صفے کج, دل پریشان, سجدہ بے ذوق کے جذبے اندروں باقی نہیں ہے. مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے, ہمت نہیں مسلمانوں میں, مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے, محبت کا جنوں باقی نہیں ہے. محبت کا جنوں تھا ایک زمانے میں کہ خود بھوکے رہتے تھے مگر دوسروں کو کھلاتے تھے. یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو, مگر وہاں تو یہ تھا کہ اپنے لیے پسند کرتے تھے خود محروم ہو کر دوسروں کو دے دیتے تھے. مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے, محبت کا جنوں باقی نہیں ہے, صفے کج, صفے ٹیڑی, صفے ایک مشرق کی طرف تو ایک مغرب کی طرف. ہر شخص اپنی رائے لے کر چلتا ہے اور ہر شخص کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو میں کہوں اس طرح پورا پناما ہو جاوے, میری بات سب مانے, میں جو کہوں وہ فائنل. آپس میں محبت ہی نہیں, تعلق ہی نہیں, تو کسی کی بات قبول کون کرے گا, کسی کی بات پر غور کون کرے گا. یہ جو دل میں بغض پیدا ہو گیا ہے مفتی صاحب سے تو بس مفتی صاحب کا نام سنتے ہی بس آگے بات کیا ہے کیا نہیں ایک فیصلہ ہی ہو جاتا ہے کہ یہ بات ہمیں قبول نہیں کرنی ہے. پر ہمارے اسلاف کا طریقہ عجیب و غریب تھا کہ کسی شرعی بنیاد پر ان کو آپس میں اختلاف بھی ہو جاتا تھا, اختلاف, اس کے باوجود بھی حق حق رہتا تھا, باطل باطل رہتا تھا. ہندوستان تقسیم ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, ہمارے بزرگوں کا اختلاف ہو گیا, اور ہر شخص کی نیت جو ہے وہ اچھی تھی, ہر شخص اسلام اور مسلمانوں کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کر رہا تھا, اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں, اس اختلاف کے بڑے فوائد ہیں. ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو پتا تھا کہ ملک تو تقسیم ہونے ہی والا ہے, اللہ کے علم میں تھا کہ ملک تو تقسیم ہونے ہی والا ہے, اور کچھ مسلمان ادھر رہ جائیں گے کچھ ادھر رہ جائیں گے. اگر سارے ہی مسلمان متفقہ طور پر انڈیا کے فیور میں ہوتے تو پاکستان میں ہماری سنوائی نہ ہوتی, اور سارے کے سارے پاکستان کے فیور میں ہوتے تو انڈیا میں ہماری سنوائی نہ ہوتی. اللہ نے ہمارے بزرگوں کو تقسیم کر دیا, آدھے ادھر ہو گئے آدھے ادھر. ادھر والے انڈیا میں کہتے ہیں کہ اس ملک کے لیے ہم نے بہت قربانیاں دی ہے, ادھر والے اس ملک کے لیے ہم نے بہت قربانیاں دی ہے, اسلامی ملک وجود میں آ رہا تھا پھر بھی ہم نے مخالفت کی ہے, اور آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارا کوئی حق نہیں. تو دیکھو مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے آج اس بنیاد پہ لڑا جاتا ہے کہ اس ملک پر ہمارا حق ہے, اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے اس ملک کے خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں, یہاں تک کہ پاکستان کے بننے کی بھی مخالفت کی ہے. اور ادھر بھی ہمارے بزرگ تھے, مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں میں پرچم لہرانے والے, ایک میں علامہ ظفر احمد تھانوی رحمت اللہ علیہ, دوسرے میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ. پاکستان میں کوئی بھی بات آتی ہے تو ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں. حکمتیں ہوتی ہے اللہ تعالی شان ہوگی. مگر دو جماعتیں ہیں, ابھی ملک تقسیم نہیں ہوا اور خوب لے دے ہو رہی ہے, مگر یہ لے دے کس حد تک رہتی تھی؟ اس سیاسی موضوع تک بس, اس سے آگے نہیں. اور دیوبند میں بارش رک گئی اور صلاۃ الاستسقاء کے لیے مسلمان روزانہ نکلنے لگے, اور دیوبند میں سب سے بڑے بزرگ اس وقت حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی تھے, تو کانگریس کی حمایت والے بھی اور لیگ کی حمایت والے بھی, تقسیم کی حمایت والے بھی اور اتحاد کی حمایت والے بھی سب صلاۃ الاستسقاء کے لیے نکلتے تھے تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. وہ دو گروہ میں تقسیم نہیں ہو جاتے تھے کہ نہ بھائی, نعوذ باللہ ہمارے زمانے میں اگر ہوتا تو کہتے کہ یہ ہندوؤں کا ایجنڈ ہے, اس کے پیچھے ہم نماز کیوں پڑھیں. نہیں, سب اور بڑے بڑے لوگ, انہی میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, اور انہی میں حضرت مولانا سید اصغر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے جو دیوبند کے ایک بڑے بزرگ تھے, اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے ساتھ وہ تقسیم کی فیور میں نہیں تھے. ایک دن صلاۃ الاستسقاء ہوئی بارش نہیں ہوئی, دوسرے دن صلاۃ الاستسقاء ہوئی بارش نہیں ہوئی, تیسرے دن صلاۃ الاستسقاء ہوئی بارش نہیں ہوئی, ایسے تین چار پانچ دن جو بھی ہوا ہوگا. ایک دن جب سب جمع ہو گئے تو حضرت مولانا سید اصغر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب کے سامنے یہ کہا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو آج میں نماز پڑھا دوں. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا. دو پارٹی ہے, دو پارٹی, اور دو پارٹیوں کا مناظرہ ہوتا ہے, مباحثہ ہوتا ہے, لے دے ہو رہی ہے, اس میں ایک پارٹی والے دوسری پارٹی والے کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں روزانہ, کوئی غائب نہیں رہتا, اور اچانک دوسری پارٹی کے ایک بزرگ نے اس پارٹی کے بزرگ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو سب کے سامنے یہ کہہ دیا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو آج میں نماز پڑھا دوں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور مسکرا کر فوراً پیچھے ہٹ گئے اور ارشاد فرمائے کہ خوشی سے تشریف لائیے. نماز پڑھائی انہوں نے, نماز پڑھائی, لگ کیا رہا تھا, لگ یہ رہا تھا کہ آپ نے ایک دن نماز پڑھائی بارش نہیں ہوئی, دوسرے دن نماز پڑھائی بارش نہیں ہوئی, تیسرے دن نماز پڑھائی بارش نہیں ہوئی, ہمیں بھی تو موقع دیجیے. نماز ہو گئی. بہت غور سے سننے والا واقعہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ حضرات کیسے تھے, یہ حضرات کیسے تھے, اللہ ہمیں بھی توفیق دے ایسی, ان کے دل کیسے تھے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تعجب سے غرق, تعجب میں غرق, حیرت میں غرق کہ حضرت سید صاحب تو نماز پڑھاتے ہی نہیں, انہیں کوئی مغرب پڑھانے کے لیے کہتا ہے وہاں بھی عذر کر دیتے کہ نہ بھائی آپ ہی پڑھاؤ, یہ نماز پڑھاتے ہی نہیں, اور آج از خود انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھاؤں کوئی خاص بات ہے. تو جب فراغت ہوئی تو وہاں چلے گئے, یہ ان کے استاد ہوتے تھے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت کوئی خاص بات ہے, آج آپ نے صلاۃ الاستسقاء پڑھانے کی خود پیشکش کیوں کی؟ میں جاننا چاہتا ہوں. یہ حضرات جو ہیں وہ نیک کام کر کے چھپاتے تھے، ہمارے جیسے نہیں کہ اعلان کرتے ہیں نیک، چھپا بس ایسے ہی دل میں خیال آ گیا کہ میں پڑھا دوں. نہیں حضرت، ایسے نہیں، کوئی خاص بات ہے. تو یہ بڑے اللہ والے تھے، ان کو کشف بھی بہت ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مفتی شفیع صاحب، جب آپ بہت اصرار کر رہے ہیں تو میں تمہیں بتلا دوں، اصل میں مجھے کشف ہو گیا ہے اور اللہ تعالی شانہ نے الہام مجھے کر دیا ہے کہ دیوبند والے صلاۃ الاستسقاء چاہے مہینے تک پڑھتے رہے اور چاہے کوئی بھی پڑھائے، بارش ہونے والی نہیں ہے. یہ مجھے کشف ہو گیا ہے. تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بارش ہونے والی نہیں ہے اور حضرت مدنی، یہ فریق مخالف کے آدمی، حضرت مدنی صلاۃ الاستسقاء پڑھا رہے ہیں، ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، پانچ دن، چھ دن، سات دن کے بعد کہیں ہمارے چاہنے والے عوام میں سے کسی کو غلط فہمی ہو جائے اور ان کی زبان سے ایسا جملہ نہ نکل جائے کہ حسین احمد نماز پڑھا رہا ہے اس لیے بارش نہیں ہو رہی ہے. تو حضرت مدنی کے خلاف ہمارے لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا نازیبا جملہ نہ نکالے، اس لیے میں نے بھی پڑھا لی، اس لیے کہ ہمارے گروپ میں سب سے بڑا بزرگ مجھے سمجھا جاتا ہے، میرے نماز پڑھانے پر بھی بارش ہونے والی نہیں ہے. تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ اتفاق سے بارش نہیں ہو رہی ہے، اس میں حضرت مدنی کا کوئی قصور نہیں ہے. کیسے لوگ تھے یہ؟ انسانوں کی شکل میں فرشتے تھے یہ. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. یہ حسد کا جذبہ جو ہوتا ہے، حسد، میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ میں مالدار رہوں مگر میرے پاس نہیں ہے، تو بھئی یہ مالدار ہے تو خوش، یہ مالدار ہے خوش. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنے لیے مرسیڈیز پسند کرتا ہے تو اپنے پاس نہیں ہے، تو دوسروں کے پاس ہے تو ان کے لیے تو پسند کرو. یہ حسد، حسد لوگوں کے پاس نعمتوں کو دیکھ کر دل میں جلن کا پیدا ہونا اور اس خیال کا آنا کہ کاش کہ یہ چیز اس کے پاس نہ رہے. اور پھر اس کے بھی دو درجے ہیں. ایک درجہ یہ ہے کہ کاش کہ اس کے پاس نہ رہے اور میرے پاس آ جائے، یہ تو کم درجے کا حسد کہ اس کے پاس نہ رہے اور میرے پاس آ جائے، یہ غریب ہو جائے میں امیر ہو جاؤں، یہ امام صاحب اس مسلح پر سے ہٹ جائے اور یہ مسلح مجھے مل جائے، اس پورے پنامہ کے اندر فلاں مولانا صاحب کی، فلاں مفتی صاحب کی بہت عزت ہے، وہ ان کی چلی جائے مجھے مل جائے، یہ بھی حسد ہے، حرام ہے. مگر یہ کم درجے کا، یہ سیکنڈ درجے کا. پہلے درجے کا ان کی عزت رہے نہ، ان کی عزت مجھے ملے نہ ملے ان کے پاس نہ رہے، یہ مسلح مجھے ملے نہ ملے ان کے پاس نہ رہے، مرسیڈیز میرے پاس آئے نہ آئے ان کے پاس نہ رہے. یہ حسد، حسد بہت خطرناک بیماری. حسد شیطان دو بیماریوں کی وجہ سے اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کی بارگاہ کے مردود، بارگاہ سے مردود ہوا. ایک تکبر کہ میں بڑا اور آدم چھوٹا، اور دوسرا حسد کہ آدم کو خلیفہ کیوں بنایا گیا، مجھے کیوں نہیں. اِیَّاکَ وَالْحَسَد، حسد سے تم بچو. فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، اس لیے کہ حسد، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. یہ حسد کی وجہ سے ہماری ساری نمازیں برباد ہو جاتی ہیں، حسد ہو جاتا ہے، حسد، بس حسد ہو جاتا ہے تو چین نہیں پڑتا، چین نہیں پڑتا جب تک کہ اللہ تعالی شانہ اس شخص سے وہ نعمت نہ لے لے. اور وہ نعمت اللہ کیوں لیں گے؟ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب ایک شخص کو کسی دوسرے شخص سے حسد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی شانہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کی نعمت کو اور بڑھاؤ اور اسے اور جلاؤ. اور جلا ہو اسے، اس لیے کہ حسد کرنے والا اللہ تعالی شانہ کی تقدیر پر اعتراض کر رہا ہے، وہ گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا. حضرت مولانا محمد احمد پرتاب گڑھی صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بڑے بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو. حسد میں جو مبتلا ہوتا ہے وہ جہنم کی آگ میں تو جلے گا ہی، مگر مرنے سے پہلے دنیا ہی میں حسد کی آگ میں جل جل کے راکھ ہو جاتا ہے. حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کفے افسوس کیوں مل رہے ہو. افسوس ہوتا ہے اسے کہ اس کے پاس ایسا کیوں، اس کے پاس ایسا کیوں، اس کی اولاد کیوں بہت فرما بردار ہیں، خود بھی بہت مالدار، اس کی اولاد بھی بہت سیدھے رستے پر تجارت میں لگ گئی ہے، اس کا یوں کیوں، اس کا یوں کیوں، اس کی عزت کیوں، اس کا ایسا کیوں. افسوس، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کفے افسوس کیوں مل رہے ہو، خدا کے فیصلوں سے کیوں ہو ناراض، خدا کے فیصلوں سے کیوں ہو ناراض. یہ مالدار ہے تو اللہ نے مالدار بنایا ہے، یہ علم والا ہے تو اللہ نے علم دیا ہے، یہ عزت والا ہے تو اللہ نے عزت دی ہے، یہ اولاد والا ہے تو اللہ نے اولاد دی ہے، یہ اپنی اولاد سے خوش ہے تو اللہ نے اس کی اولاد کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے. اور اللہ تعالی شانہ ہر شخص کو نعمت دیتے ہیں، کسی کو مال دیتے ہیں تو کسی کو علم، کسی کو اچھی اولاد دیتے ہیں تو کسی کو صحت. آپ صرف یہ کیوں دیکھتے رہتے ہو کہ اس کے پاس یہ چیزیں میرے پاس نہیں، دوسری نعمتیں دیکھو کہ میرے پاس یہ ہے اس کے پاس وہ نہیں ہے. اللہ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، اور کچھ نہ ہوتا میرے بھائیو، یہ آنکھوں کی نعمت، کانوں کی نعمت، زبان کی نعمت، دماغ کی نعمت، ایمان کی نعمت. حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کفے افسوس کیوں مل رہے ہو، خدا کے فیصلوں سے کیوں ہو ناراض، جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو. جو حسد میں مبتلا ہوتا ہے وہ جہنم کی طرف چل رہا ہوتا ہے. تو اس حدیث میں جو یہ فرمایا گیا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ کاش کہ یہ چیز میرے پاس ہوتی، تو پھر اپنے بھائی کے لیے تو پسند کرو کہ چلو میرے پاس نہیں، ان کے پاس تو ہے. اس حدیث کا چوتھا اور آخری مطلب، چوتھا اور آخری مطلب، یہ تیسرا مطلب کیا تھا کہ جب کسی کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھو جسے تم اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو اس کے پاس دیکھ کر دل میں خوشی محسوس کرو. اور چوتھا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو دوسرے کے پاس نہیں ہے اور تم اسے دے بھی نہیں سکتے، جیسے ایک ہی گاڑی ہے آپ کے پاس اور آپ کو گاڑی بہت پسند ہے اور آپ کو ضرورت بھی ہے، اب گاڑی کسی اور کو تو نہیں دے سکتے، آپ کی ضرورت کی چیز ہے، مگر آپ نے دیکھا کہ یہ گاڑی قاری صاحب کے پاس نہیں ہے، یہ گاڑی میرے بھائی کے پاس نہیں ہے، یہ گاڑی مفتی صاحب کے پاس نہیں ہے، تو کہتے دل میں ایسا احساس ہونا چاہیے کہ کاش کہ میرے پاس اگر وسائل ہوتے تو ان سب کو میں ایسی ہی گاڑی خرید کر دے دیتا، اور اگر نہیں تو ایسا دل میں کاش کہ ان کے پاس بھی ہوتی، کاش کہ ان کے پاس بھی ہوتی، کاش کہ ان کے پاس بھی ہوتی. میرا گھر بہت عمدہ ہے، چار بیڈ روم کا، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، قالین لگی ہوئی ہے، اور میرا یہ بھائی بیچارہ انڈیا سے ابھی ابھی شادی کر کے آیا ہے، بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہے، اپنے سسرال میں رہتا ہے یا کرائے کا ایک چھوٹا سا مکان ہے، کاش کہ اس کے پاس بھی میرے جیسا گھر ہو. بس اتنا کرنا ہے، دینے وینے کی کوئی بات نہیں، صرف اتنا کرنا ہے کہ کاش کہ اس کے پاس بھی ہوتا، کاش کہ اس کے. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے انہی چیزوں کی چاہت رکھے جو چیزیں اللہ نے تم کو دے رکھی ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے میرے بھائی. دیکھو درجے تین ہیں کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، ایک تو ہے مواسات، مواسات ہمدردی، خیر خواہی کرنا کہ میرے گھر میں مرغی پکی ہوئی ہے، یا مرغیاں پکی ہوئی ہیں, میرے گھر میں مرغیاں پکی ہوئی ہیں اور روٹیوں کا بھی ڈھیر ہے, اپنے لیے اتنا رہنے دو جس سے ہم سب کا پیٹ بھر جاوے پورے گھر کا, اور پڑوسی کے یہاں دال پک رہی ہے, روٹیاں بھی پک رہی ہوں گی, تو تھوڑا سا ان کے یہاں بھی بھیج دیا, یہ بھی احسان ہے, یہ بھی حسن سلوک ہے, اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے. اس کو کہتے ہیں مساوات, کسی کی ہمدردی کرنا, خیر خواہی کرنا کہ کچھ وہاں بھی بھیج دیا, اچھا نہیں ہے کہ ہم لوگ کھائیں اور ان کو نہیں, تھوڑا وہاں بھی بھیج دو بھائی. عام ہے عام, ہم تو پیٹ بھر کر کھائیں مگر پڑوسی پر دو رتل تو بھیجے کم سے کم, بھیج دیا, یہ مواسات. دوسرا اس کے اوپر والا درجہ ہے مساوات, مساوات کہ ہمارے گھر کے جتنے افراد ہیں ان سب کے لیے تین تین بوٹیاں ہیں, تو پڑوس میں تین فرد رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی نو بوٹیاں بھیجو, برابری. یہ اعلیٰ درجہ اوپر والا. اور کس سے اعلیٰ درجہ؟ کہ ہم بھوکے رہیں مگر اس کو کھلا دو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے یہاں حسن سلوک کا یہ تیسرا درجہ تھا. تو ہم تیسرے درجے پر نہ آ سکے, دوسرے درجے پر نہ آ سکے, وہ پہلے درجے پر تو رہیں کم سے کم, پہلے درجے پر, اور اس پہ بھی نہ آ سکے تو کم سے کم دل میں تو ایسی تمنا کرے کہ یار ہم باربیکیو کھا رہے ہیں, بریانی کھا رہے ہیں, مرغی کھا رہے ہیں, کاش کہ ہمارا پڑوسی بھی مالدار ہو جائے اور یہ بھی ہماری جیسی چیزیں کھانے لگے, بس یہ تمنا تو ہو. لیکن نہیں, جو مالدار ہوتا ہے وہ غریب کو غریب ہی دیکھنا چاہتا ہے, مالدار ہی دیکھنا چاہتا ہے کہ غریب غریب ہی رہے تاکہ پاناما سٹی میں میرا اسٹیٹس ہائی رہے اور یہ سب مجھے جی حضور کرتے رہے. یہ تمنا نہیں ہوتی کہ یہ بھی آ گیا ہے, یہ بھی آ گیا ہے, یہ بھی آ گیا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں یہ جذبہ تھا کہ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. بہت واقعات ہیں مگر ایک ہی واقعہ, دو واقعات, ایک صحابہ کا اور ایک بزرگ کے, دو واقعات کہہ کے ایک بات کو ختم کر رہا ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے, مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو چاروں طرف سے مہاجرین نے ہجرت کرنا شروع کر دیا, مکہ مکرمہ سے بھی, یمن سے بھی, دوسری جگہوں سے بھی. آپ حضرات نے یہ سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد ابن الربیع اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان بھائی چارہ مقرر کیا تھا اور دونوں کو بھائی بھائی بنایا تھا, دونوں کو بھائی بھائی بنایا تھا. اور سعد ابن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ فرمایا تھا کہ میری جو جائیداد ہے ہم آدھی آدھی تقسیم کر لیتے ہیں, اور میری دو بیویاں ہیں, تم دیکھو کہ دونوں میں سے تم کو کون سی پسند آتی ہے, جو تمہیں پسند آئے اسے میں طلاق دے دیتا ہوں, تم اس سے شادی کر لو. یہ اس پہ غور کرو میرے بھائیوں. اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھو یہ میرے دو مکانات ہیں ان میں سے جو آپ کو پسند آئے لے لو, یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے, مگر بیویاں, میری یہ دو بیویاں ہیں ان میں سے آپ کو جو پسند آئے مجھے کہہ دو, میں اسے طلاق دے دوں, اس سے تم شادی کر لو. یہ جو بھائی بھائی بناتے تھے کہ باہر سے ایک آدمی آیا بے سر و سامانی کے عالم میں, تو انصاری کو کہہ دیا کہ یہ آپ کا بھائی, آپ اس کی دیکھ بھال کرو, یہ آپ کا بھائی, یہ آپ کا بھائی, یہ آپ کا بھائی. آج کل یہ جذبہ ہمارے اندر ہے. پہلے پناما میں بھی یہ رواج رہا ہوگا کہ باہر سے لوگ آتے تھے تو پرانے لوگ انہیں سنبھال لیتے تھے, اور سنبھالتے بھی اس طرح سے جیسے کہ اپنے ہیں, یہ اپنے, کھلاتے تھے, پلاتے تھے, وہ پھیری کے لیے جاتے تھے تو کہتے ہوں گے کہ جو کمائی ہے تم اپنے پاس رکھو, ابھی اپنے پاس رکھو, کوئی کھاؤ پیو ہمارے ساتھ. وہ الگ دوسرے مکان میں جانے کا سوچتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے ابھی کیوں جا رہے ہیں آپ, بچاؤ کچھ. اس وقت میں اور اس وقت میں آپ بھی یہاں بہت فرق محسوس کرتے ہوں گے. انگلینڈ میں ہم بھی فرق محسوس کرتے ہیں, بہت سے نوجوان انڈیا سے, پاکستان سے چھ چھ مہینے کی ویزا لے کر وہاں کمانے کے لیے آ جاتے ہیں کہ چار پانچ مہینے رہ کر کما کر واپس چلے جائیں گے. ان کی سگی خالائیں ہوتی ہیں انگلینڈ میں, سگی خالائیں, سگی خالہ جو شادی کر کے وہاں سے آئی ہوئی ہے, مگر یہ بھانجا جو 6 مہینے کمانے کے لیے آتا ہے وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے, وہ خود پکا کر کھاتا ہے. دلوں میں کتنی دوری پیدا ہو گئی, کیوں؟ اس لیے کہ ہم لینے والے بن گئے, دینے والے نہیں, لینے والے, کہ میرا ہو جائے بس, میرا پیٹ بھرے, میرا پیٹ بھرے. یہ جو بھائی بھائی بناتے تھے تو عموماً لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی باہر سے مہاجر آتا ہوگا اسے کسی کے سر پہ ڈال دیتے ہوں گے کہ اس کی نگرانی تو کر. ایسا نہیں تھا, ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہی انصار مدینہ کو پتا چلتا تھا کہ آج مدینہ منورہ میں ایک نیا مہاجر آیا ہے تو وہ لڑتے تھے کہ اسے میں لے جاؤں گا, اسے میں لے جاؤں گا, اسے میں لے جاؤں گا, لڑتے تھے. تو لڑائی کو جب لڑتے تھے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آتا تھا, یہ کہتے تھے کہ میں لے جاؤں گا, میں کہتا تھا میں لے جاؤں گا, یہ کہیں گے میں لے جاؤں گا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنا پڑتا تھا. تو اس جھگڑے سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اب جو بھی مہاجر آئے وہ سیدھا میرے پاس آئے گا اور میں کہوں گا کہ کس کے ساتھ رہے گا. آج کل ملکوں کا حال یہ ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں, ایک ملک سے دوسرے ملک میں ریفیوجی جاتے ہیں, ان کو تو اجنبی سمجھا ہی جاتا ہے, مگر ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جاتے ہیں ریفیوجی. آج کل بہت ملکوں میں جنگیں چل رہی ہیں, تو ساؤتھ سے نارتھ میں, ایسٹ سے ویسٹ میں, بےچارے اسی ملک کے لوگ, تو بجائے ان کے لیے گھروں کے دروازوں کو کھولنے کے باقاعدہ جلوس نکلتے ہیں, جلوس کہ یہ ہمارے شہر میں کیوں آ گئے, یہاں کیوں آ گئے, جلوس نکلتے ہیں اپنے ہی ملک کے باشندوں کے خلاف. یہ مہاجر بھی تو ریفیوجی ہی تھے, کیسا کیسی پناہ دی صاحب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے. اور ابھی جو ہے آپ حضرات کے علم میں پتہ نہیں آیا ہے یا نہیں کہ رنگون میں مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و تشدد ہو رہا ہے, تو وہ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے بےچارے نکل جاتے ہیں کشتیوں میں اور کوئی ملک انہیں لینے کے لیے تیار نہیں. درجنوں آدمی کشتیوں میں ادھر ادھر چکر لگا رہے ہیں اور مسلمان ملک ان کو لینے کے لیے تیار نہیں, انڈونیشیا ملیشیا وغیرہ مسلمان ملک ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہاں یہ ہے کہ میں لے گوں گا, میں لے جاؤں گا, میں لے جاؤں گا, میں لے جاؤں گا. بہرحال یہ مواخات ہو گئی, اب گھر بھی ان کے, گھر بھی ان کے, ان کے گھروں میں رہتے ہیں. اور پھر یہ کیا کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہتے تھے کہ میرے باغ میں 100 درخت ہیں, ان میں سے 20 درخت میرے, 80 آپ جسے چاہے دے دیں, 20 میرے 80 جسے چاہے دے, 50 میرے 50 جسے چاہے دے دیں. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت محتاط تھے اور انصاف کا معاملہ کرتے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو درخت آتے تھے ہر صحابی کہتا تھا کہ میرے باغ میں سے اتنے, میرے باغ میں سے اتنے, تو آنے والوں کو کہتے تھے کہ جب تک تم اپنے پیروں پہ کھڑے نہ ہو جاؤ اس وقت تک اس باغ کے یہ 10 درخت تمہارے, یعنی اس پر سے جو پھل آئیں گے وہ تمہارے, جب تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ تو واپس مالک کو دے دینا ہے. اس طرح کی تقسیم ہوتی تھی, یعنی کتنا بھائی چارہ. بنو النضیر کے ساتھ جنگ ہوئی, کوئی خاص جنگ نہیں ہوئی, انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور بنو النضیر کا سارا علاقہ فتح ہو گیا. یہ اصل بات جو بتانا چاہتا ہوں, فتح ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کیا اور انصار کو جمع کر کے یہ کہا کہ دیکھو یہ بنو النضیر کا علاقہ فتح ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پورا علاقہ دے دیا, اس پر جنگ نہیں ہوئی, اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے. نبی کا حق ہوتا ہے جب جنگ کے بغیر کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں یہ مہاجرین میں تقسیم کر دوں, آپ لوگوں کو کچھ نہ دوں, مہاجرین میں تقسیم کر دوں سب کچھ, اور مہاجرین میں تقسیم کر دوں تاکہ یہ لوگ خود کفیل ہو جائیں اور تمہارے محتاج نہ رہیں. میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ 2 صورتوں میں سے کون سی صورت تم کو پسند ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ میں تقسیم کروں انہیں بھی دوں اور تمہیں بھی دوں. غور سے سننا, میں تقسیم کروں انہیں بھی دوں اور تمہیں بھی دوں, برابری کے ساتھ تقسیم کروں, مگر اس صورت میں یہ لوگ اپنے گھر نہیں بنا سکیں گے. تو روزی کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا مگر گھر نہیں بنا سکیں گے, تو تمہارے گھروں میں رہیں گے, تمہارے گھروں میں رہیں گے. اور دوسری شکل یہ ہے کہ میں انہی کو دے دوں. پہلی صورت میں کیا ہوگا, پہلے کہ سب کو تقسیم کروں, تمہارے کھجور کے درخت واپس تم کو مل جائیں گے مگر گھر تمہارے ہی یہ استعمال کریں گے, تمہارے ساتھ ہی رہیں گے. دوسری شکل یہ ہے کہ میں انہی میں تقسیم کر دوں تو تمہارے درخت بھی تم کو واپس مل جائیں گے, تمہارے گھر بھی تمہیں مل جائیں گے, یہ اپنے گھر بھی بنا لیں گے اور اپنے باغات میں کام کر کے یہ روزی اپنی کما لیں گے. تو ذرا سوچ لو اس پر. سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہما اوس اور حضرت کے سردار تھے, اسی مجلس میں خسر فسر کی انہوں نے, اور خسر فسر کرنے کے بعد کہا کہ دونوں میں سے کوئی ہمیں منظور نہیں ہے, دونوں شکلیں ہمیں منظور نہیں, ہماری تیسری شکل ہے. کہا تیسری شکل کیا ہے, تو کہا کہ بنو النظیر کی جتنی جائیداد ہیں وہ ان میں تقسیم کر دو, اور ہمارے جو کھجور کے درخت ہیں وہ بھی ان کے پاس رہے اور یہ ہمارے گھروں میں ہی رہے. لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہ بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کہ ہم بھی اگر ان کی جگہ پر ہوتے اور ہمارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ کرتا تو ہم تو بہت پسند کرتے. پر ایک بزرگ کا واقعہ, ان کے گھر میں چوہے پڑ گئے بہت زیادہ. تو جن کے گھروں میں چوہے پڑ جاتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت ہوتی ہے. تو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو بیچارے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے شکوے شکایت کرتے تھے کہ بھائی چوہے پڑ گئے, آج روٹیاں کھا گئے, آج فنا یوں ہو گیا, آج فنا یوں ہو گیا, کپڑے برباد کر گئے. تو دوست کہتے تھے کہ اس کا تو آسان علاج ہے, بلی پالو, بلی پالو, یہ بھاگ جائیں گے. مگر وہ خاموش رہتے تھے. ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ, آٹھ دس مرتبہ ہوا تو دوستوں نے کہا کہ بس اب یہ چوہے کی شکایت ہمارے سامنے نہیں, اس سے کہ اس کا جو علاج ہم بتلا رہے ہیں اس پہ آپ عمل نہیں کرتے. اتنا آسان علاج, جس گھر میں چوہے ہوتے ہیں بلی پالتے ہیں اور چوہے رفو چکر, خاموش ہو بالکل. تو ایک نے اصرار کیا کہ بھائی بات کیا ہے, اللہ والے تھے, بات کیا ہے کہ آپ بلی نہیں پالتے, اتنا نقصان تمہارا ہو رہا ہے. تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. بلی کے بارے میں تو تمہارے کہنے سے پہلے میرے ذہن میں خیال آیا تھا, لیکن مان خیال یہ آیا کہ اگر میں بلی پالتا ہوں تو یہ چوہے میرے گھر کو چھوڑ کر پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں گے, اور پڑوسی کو وہی تکلیف ہوگی جو اس وقت مجھے ہو رہی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن اپنے مومن بھائی کے لیے وہ بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا, اس لیے میں بلی نہیں پال رہا ہوں. اسی پر میرے بھائیوں ختم کرتا ہوں میں. اللہ تعالی شان ہو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے وہی برتاؤ پسند نہ کرے جو جب تک کہ دوسروں کے لیے وہی برتاؤ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسروں کے لیے وہی مشورہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسروں کے لیے وہی نعمت پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, اور حسد سے نہ بچے. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسروں کے لیے انہی چیزوں کی چاہت نہ رکھے جن چیزوں کی چاہت اپنے لیے رکھتا ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. آپس میں بھائی محبت سے رہو, ایک دوسرے کی ہمدردی, ایک دوسرے کی خیر خواہی, ایک دوسرے کی غمخواری ہو. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے, اور جس کے معاملے میں حق تلفی ہوئی ہے اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دوبارہ خوش ہو جائے, اور اگر کسی اور سے غلطی ہو جائے تو اس کے معافی مانگنے سے پہلے ہی ہمیں معاف کر دینا چاہیے, اور معاف کر کے بھول بھی جانا چاہیے, معاف کر کے بھول جانا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ میں نے تو معاف کر دیا ہے, مگر بس وہ ہسٹری چلتی ہی رہتی ہے, وہ ٹیپ ریکارڈر چلتی ہی رہتی ہے, جس مجلس میں بیٹھو اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا, بس معاف تو کر دیا ہے مگر ایسے ہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ کوئی معاف کرنا ہوا کہ اس بیچارے کی عزت کے ساتھ کھیلا جاتا رہے؟ تو دل بڑا رکھو. ہم جو ہے جس ملک میں رہتے ہیں وہاں ہماری تعداد کتنی ہے؟ بہت کم تعداد ہے. ایسے ملکوں میں ہمیں ایک دوسرے کی خیر خواہی کو چاہنا چاہیے, خیر خواہی کرنی چاہیے, ایک دوسرے کی ترقی سے خوش ہونا چاہیے, ایک دوسرے کے نقصان سے ہمیں دکھ ہونا چاہیے. منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک, ایک ہی سب کا نبی, دین بھی ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر, پھر ملیں گے اگر خدا لایا, مطالب ہیں بہت, وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا, الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا. اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر, پھر ملیں گے اگر خدا لایا. اللہ تعالیٰ شانہ بار بار ہماری ملاقات دین کی نسبت پر اس کی رضا کے خاطر یہاں پر پاناما میں کرائے, لیسٹر میں کرائے, حرمین شریفین میں کرائے, اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کے عرش کے سائے کے نیچے ہماری ملاقات کرائے, اور اللہ تعالیٰ انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں ہم سب کو, ہمارے سب متعلقین کو جمع فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك, ولا تنسنا ذكرك, ولا تهتك عنا سترك, ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد, ونعيما لا ينفد, ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة, جنة الخلد. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك, واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها, وخير أعمارنا أواخرها, وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله, ثبتنا به حتى نلقاك, ثبتنا به حتى نلقاك, ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق, وأعمالنا من الرياء, وألسنتنا من الكذب, وأعيننا من الخيانة, فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا.
اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء اغفر لنا كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحم کا کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا معاملہ فرما عفو عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما حفظ و امان کا معاملہ فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما ہماری سیئات کو معاف فرما اے ارحم الراحمین ہم بڑے گنہگار ہیں بڑے نالائق ہیں سیاہیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ معاف فرما دے 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 اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما نامرضیات سے ہماری عبادت فرما اے ارحم الراحمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین وہ وقت بڑا نازک ہوگا جب فرشتے ہماری روح نکال رہے ہوں گے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے تیاری کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین وہ وقت بڑا کٹھن ہوگا جب لوگ ہمیں غسل دے رہے ہوں گے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کا غسل دے دے اے اللہ وہ وقت بڑا نازک ہوگا جب لوگ ہمیں کفن پہنا رہے ہوں گے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے تو ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے یا ارحم الراحمین وہ وقت بڑا سخت ہوگا جب لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں گے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں سچا پکا خشوع والا نمازی بنا دے یا ارحم الراحمین وہ وقت بہت کٹھن ہوگا جب لوگ ہمیں قبر کی طرف اٹھا کر لے جا رہے ہوں گے اور ہم اپنی بد عملیوں کی وجہ سے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہوں گے کہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو یا ارحم الراحمین اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے تیاری کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین وہ وقت بہت کٹھن ہوگا جب لوگ ہمیں قبر میں رکھ کر الہ العالمین مٹی ہم پر ڈال کر اس اندھیری کوٹھڑی میں رکھ کر چلے جائیں گے الہ العالمین اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے قبر کو نیک اعمال سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین ہمارے حال پر رحم فرما ہمارے حال پر رحم فرما ہمارے حال پر رحم فرما دستگیری فرما دستگیری فرما دستگیری فرما الہ العالمین الہ العالمین تیری کرم نوازی ہوتی ہے کہ تو ہمیں حق اور باطل کے درمیان تمیز کراتا ہے ہم حق کو حق سمجھتے ہیں باطل کو باطل سمجھتے ہیں گناہوں کو گناہ سمجھتے ہیں عبادت کو عبادت سمجھتے ہیں مگر اس کے باوجود ہم حق کی طرف آتے نہیں باطل کو چھوڑتے نہیں گناہوں سے توبہ نہیں کرتے الہ العالمین ہم شیطان کے غلام ہو چکے ہیں نفس کے غلام ہو چکے ہیں الہ العالمین الہ العالمین صرف ہمیں بیانات سننے کا شوق ہے الہ العالمین ہمارے کانوں کو لذت پہنچانے کے لیے بیانات سنتے ہیں الہ العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما عمل کی توفیق عطا فرما عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو ہمارے ملک میں بڑے بڑے علماء کو بھیجتا ہے بزرگوں کو بھیجتا ہے الہ العالمین اس لیے کہ تو چاہتا ہے کہ ہم ان کی صحبتوں میں بیٹھے تو چاہتا ہے کہ ہم ان کی باتوں کو سنیں ان کی باتوں کو سن کر ہم صراط مستقیم پر آئے الہ العالمین یہاں مقامی طور پر بھی دین کے کام ہو رہے ہیں یہاں علماء مفتیان کرام ہیں وہ بھی ہمیں جھنجھوڑتے ہیں الہ العالمین اس چھوٹے سے ملک میں کتنے علماء کتنے مفتیان کرام ہیں جو ہمیں اچھی باتیں بتلا کر ہمیں متوجہ کرتے ہیں دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہی ہمیں جھنجھوڑتے ہیں الہ العالمین تو ہمیں ہم سے کتنی محبت کرتا ہے تو ہمیں کتنا چاہتا ہے کہ تو ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے سارے اسباب مہیا کرتا ہے, لیکن اے اللہ ہم نالائق ہیں, ہم نکمے ہیں, الہ ربنا ہم تجھ سے دوری ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہمیں اپنی چند نمازوں پہ ناز ہے, تلاوتوں پہ ناز ہے, ذکر و تسبیح پہ ناز ہے, لیکن ہماری زندگیاں تیری معصیت سے بھری ہوئی ہے, تیری نافرمانیوں سے بھری ہوئی ہے, ہماری آنکھیں ادھر ادھر عورتوں کو جھانکتی ہیں, الہ العالمین ہمارے کان غیبتوں کو سنتے ہیں, ہماری زبانیں الہ العالمین بغیر لگام کے چلتی ہیں الہ العالمین, اور ان سب سے بڑھ کر ہمارے دلوں میں قسم قسم کی گندگیاں ہیں الہ العالمین, ہم کتنے نالائق اور ناپاک ہیں الہ العالمین, فضل فرما دے, فضل فرما دے, فضل فرما دے, فضل فرما دے, اے رب الرحیمین, اے رب الرحیمین, تو مسافر کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے, الہ العالمین میں مسافر ہوں, الہ العالمین میرے ساتھ اور بھی رفقا آئے ہوئے ہیں, ان میں مفتی بھی ہیں, عالم بھی ہیں, حدیث پڑھانے والے استاد بھی ہیں, ایک طالب علم بھی ہے, الہ العالمین مسافر کی التجا کو سن کر پورے پنامہ کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے, پورے عالم کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے, الہ العالمین سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے, اے رب الرحیمین, اس مجمع میں سفید رشت بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس مجمع میں مفتیان کرام ہیں, اس مجمع میں علماء اعظام ہیں, اس مجمع میں حفاظ ہیں, قراء ہیں, اس مجمع میں الہ العالمین تیرے راستے میں نکلنے والے لوگ ہیں, الہ العالمین اس راستے سے اس مجمع میں نوجوان ہیں جن کی نیکیوں کے اوپر فرشتے بھی رش کرتے ہیں, اس مجمع میں معصوم بچے ہیں, اس مجمع میں عورتیں, اس دعا میں عورتیں بھی اپنے اپنے گھروں میں شریک ہیں, الہ العالمین اتنا بڑا مجموعہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر تجھ سے التجا کر رہا ہے, اے اللہ ان پہ کوئی تو تیری نظر میں مقبول ہوگا, اے اللہ اس کی آمین کی لاج رکھ کر ہم سب کو قبول کروا لے, ہم سب کو قبول کروا لے, ہم سب کو قبول کروا لے, الہ العالمین ہمیں اعتراف ہے کہ ہم قبول ہونے کے ہرگز مستحق نہیں ہے, ہم قابل نہیں ہے, ہم بہت نکمے ہیں, لیکن اے اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں, الہ العالمین تو اگر ہمیں اپنا بنا لے گا تیرا کچھ نہیں جائے گا, تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی, اگر ہم مسکینوں کا سب کچھ بن جائے گا, الہ العالمین ہماری کشتی پار لگا دے, پار لگا دے, پار لگا دے, ہم بہت امید لے کر تیرے دربار میں آئے ہیں, الہ العالمین جو باتیں ہوئی ان پر عمل کی توفیق عطا فرما, مغفرت فرما دے, مغفرت کے دائمی فیصلے فرما دے, الہ العالمین اس نے خاتمہ کے دائمی فیصلے فرما دے, سعادت کے دائمی فیصلے فرما دے, خیر و برکت کے دائمی فیصلے فرما دے, ہدایت کے علم کے دائمی فیصلے فرما دے, ولایت کے معرفت کے روحانیت کے دائمی فیصلے فرما دے, الہ العالمین قبولیت کے دائمی فیصلے فرما دے, الہ العالمین بہت امیدیں لے کر اس وقت ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں, اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے, اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے یہ در کس لیے ہے, یہ گھر کس لیے ہے, الہ العالمین تو کریم آتا ہے, تو کریم داتا ہے, الہ العالمین تو سخاوت کو پیدا کرنے والا ہے, الہ العالمین تو شرافت کا منبع ہے, دنیا کا ایک ادنا شریف انسان اس کے سامنے جب کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے وہ اس کی جھولی میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے, تو شریفوں کا شریف ہے, الہ العالمین تو سخاوت کو پیدا کرنے والا ہے, الہ العالمین ہم بھی مسکین ہیں, ہم بھی فقراء ہیں, ہر اعتبار سے ہم فقیر ہیں, ہر اعتبار سے ہم تیرے محتاج ہیں, ہم نے بھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں, الہ العالمین, الہ العالمین ہمیں پوری امید ہے کہ تو ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا, اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے, اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے, ہدایت کے فیصلے فرما دے, رحمتوں کے فیصلے فرما دے, برکتوں کے فیصلے فرما دے, خیرات کے فیصلے فرما دے, یا رب العالمین صحتوں کے فیصلے فرما دے, صحتوں کے فیصلے فرما دے, صحتوں کے فیصلے فرما دے, شفا کے فیصلے فرما دے, شفا کے فیصلے فرما دے, شفا کے فیصلے فرما دے, الہ العالمین رزق حلال کے فیصلے فرما دے, عزت کے فیصلے فرما دے, اپنی بارگاہ میں قبولیت کے فیصلے فرما دے, اس نے خاتمہ کے فیصلے فرما دے. اے رب الرحیمین, جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہے, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, اساتذہ, مشائخ, دوست احباب, حاضرین مجلس, شرکائے مجلس, سبھی کے تمام جائز دین مقاصد کو پورا فرما. اے رب الرحیمین, اے رب الرحیمین, اے رب الرحیمین, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, دنیا اور آخرت کی ہر شر سے محفوظ فرما. الہ العالمین, میرے قریب اور عزیز لوگوں میں سے کچھ لوگ بیمار ہیں, الہ العالمین ان کی بیماریوں کی تشخیص ہو رہی ہے, الہ العالمین ان کے آپ پر رحم فرما, رحم فرما, رحم فرما, انہیں شفا عطا فرما, شفا عطا فرما, شفا عطا فرما, سب کو شفا عطا فرما. الہ العالمین, یہاں برابر میں کچھ لوگ, کچھ بچے بیمار ہیں, انہیں شفا عطا فرما, شفا عطا فرما, شفا عطا فرما, سب کو الہ العالمین ظاہری, باطنی, جسمانی, روحانی, ہر قسم کی بیماریوں سے نجات عطا فرما. الہ العالمین, جو اپنے اولاد کی طرف سے پریشان آ رہے ہیں, الہ العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما, دور فرما. الہ العالمین, جو باپ, جو ماں اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں, الہ العالمین ان کو سینے سے لگا دے, ان کو دین پر چلا دے, ان کو نماز پڑھنے والا بنا دے. الہ العالمین, ماں باپ کو اولاد کی طرف سے سکون عطا فرما, اولاد کی طرف سے سکون عطا فرما. الہ العالمین, ہمیں ہماری اولاد کے نہ دنیا میں برے دن دکھا, نہ آخرت میں برے دن دکھا. الہ العالمین, ہم سب کو جنت الفردوس میں انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین کی رفاقت عطا فرما. آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما, جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان شرور سے پناہ عطا فرما. الہ العالمین, ہمارے اکابر مشائخ میں سے جو جو زندہ ہیں, ہمارے ماں باپ میں سے جو جو زندہ ہیں, اساتذہ میں سے جو جو زندہ ہیں, ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما, ان کے فیوز میں, علوم میں برکت پیدا فرما, ان کی دعائیں, ان کی توجہات کا ہمیں مورد بنا, اور جو دنیا سے جا چکے انہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما. الہ العالمین, ہمارے سفر کو آسان فرما. الہ العالمین, جتنا سفر ہو چکا ہے اسے مقبول بنا, جو غلطیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما, کوتاہیوں کو معاف فرما, آگے جو سفر باقی ہے الہ العالمین اسے خیر و برکت کا ذریعہ بنا, ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا, آخرت میں سرخروئی کا ذریعہ بنا. یا ارحم الراحمین, جب تک ہم زندہ رہیں, دین پر, خدمت دین پر زندہ رکھ, جب ہماری موت آئے, الہ العالمین دین پر, خدمت دین پر موت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم.